ملائك اجمعین، قاسم الجبارین، وقاطع دابر المعتدین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیۃ اللہ فی العالمین. امام زمانہ پر درود بھیجیے. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من حین عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد، فقد قال الحکیم فی کتاب المتین وهو اصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العلی العظیم. تو پڑھیے محمد رحم پر. خدا کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی عبادت قرار دے، اسے اپنے قرب کا وسیلہ بنا دے. اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ زبان پہ ایسے لفظ لانے کی توفیق بخشے جس میں اس کی رضا اور خوش نودی اور امام زمانہ کی تائید شامل ہو. درود پڑھیے محمد و آل محمد. ایک بار پھر اپنی زبانوں کو معطر کریں آل محمد پر درود بھیج کر. آپ کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں. یہ بات واضح اور روشن ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح شیعہ تھے، اور پاکستان کی تشکیل و تاسیس اور پاکستان کے وجود دینے میں اہل تشیع کا لیڈنگ رول تھا، قائدانہ رول اور نقش اہل تشیع کا تھا. علامہ اقبال اہل سنت تھے، اہل بیت سے محبت رکھتے تھے، گویا شیعہ اور سنی مکتب فکر کی بھرپور نمائندگی تھی پاکستان کی تشکیل اور تاسیس میں. ایک مکتب فکر پاکستان بنانے کا مخالف تھا، یا ایک مکتب فکر کا اکثریتی دڑا اور طبقہ پاکستان بنانے کا مخالف تھا، جو قائد اعظم کو نعوذ باللہ من ذالک کافر اعظم کہتے تھے، جو علامہ اقبال کے خلاف بھی فتوے دیتے تھے. پاکستان بن جانے کے بعد اہل تشیع اور اہل سنت آہستہ آہستہ ان کا سیاسی اجتماعی رول کمزور ہوتا چلا گیا، اور وہ طبقہ جو پاکستان بنانے کا مخالف تھا اس کا سیاسی اور اجتماعی رول بڑھتا چلا گیا. یہ واضحات میں سے ہے. جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جو پاکستان بنانے والے تھے، جنہوں نے پاکستان بنانے میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، ان کا نقش اور رول پاکستان بننے کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہونا یا کمزور ہونا شروع ہو گیا, اور پاکستان مخالف قوتوں کا نقش و رول بڑھنا شروع ہو گیا. اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے 1977 میں جب ضیاء الحق نے کو کیا تو اس میں مزید شدت اور تیزی آ گئی. اس کی بنیادی وجہ ایک تو یہ تھی کہ اہل تشیع پیپل پارٹی کے ساتھ تھے, ان کی اکثریت قاطع پیپل پارٹی کے ساتھ تھی. اگرچہ شیعوں نے پیپل پارٹی کا بہت ساتھ دیا لیکن پیپل پارٹی نے شیعوں کا ساتھ نہیں دیا. چونکہ ضیاء الحق پیپل پارٹی کو کمزور کرنا چاہتا تھا, نتیجتاً شیعوں کو بھی کمزور کرنا پڑ گیا کہ شیعہ بھی ویک ہونے چاہیے, کیونکہ شیعوں کو کمزور کیے بغیر پیپل پارٹی کمزور نہیں ہو سکتی تھی. شیعوں کے آگے عام پوسٹوں کے حوالے سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں, ایک پالیسی بنی. اسی دوران یہ سلسلہ چل رہا تھا کہ 79 میں رشیا انڈیا افغانستان میں آ گیا اور ایران میں انقلاب آ گیا اور اس پورے خطے کے اندر بڑی تبدیلیاں رونما ہو گئیں. لہذا امریکہ بھی پاکستان میں آ گیا اور سعودی عرب بھی پاکستان میں آ گیا, کیونکہ اسلامی کنٹریز کے اندر سعودی عرب امریکہ کے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے. نتیجتاً ایک کولیشن وجود میں آیا جس کے اندر ضیائی اسٹیبلشمنٹ تھی, امریکہ تھا, سعودی عرب تھا اور پاکستان کی وہابیت تھی. یہ مربع شکل والا کولیشن وجود میں آیا جس کے چار ضلع تھے, جس کے نتیجے میں اہل تشیع کو نشانے پر رکھا گیا. چونکہ ایران میں انقلاب آنے کے بعد انقلاب نے امریکہ کے بنائے ہوئے نظام کو اس میں دراڑیں ڈالی تھی, اور جمہوری اسلامی ایران کے بعد دوسری بڑی شیعہ آبادی کہاں تھی؟ پاکستان میں تھی. عراق کے شیعوں پر صدام مسلط تھا, ان کا قتل عام کر رہا تھا. پاکستان کے شیعوں پر بھی ایک اور صدام مسلط ہو گیا تھا. بحرین میں شیعہ مشکلات میں, افغانستان میں مشکلات کا شکار ہو گئے, سعودی عرب میں مشکلات کا شکار ہو گئے. ہر جگہ شیعوں کے لیے مشکلات شروع ہوں گی عالمی استکباری قوتوں کی طرف سے. پاکستان کے اندر دو طرح کی دشمنی تھی, ایک پیپل پارٹی کے حوالے سے شیعہ نشانے پر تھے, ایک امریکہ اور سعودی عرب کی وجہ سے بھی شیعہ نشانے پر تھے. جو کہ شیعوں نے دنیا میں بنائے ہوئے عالمی یزیدی نظام کو للکارا تھا انقلاب لا کر, اور ادھر پیپل پارٹی کے ساتھ تھے. لہذا یہ جو مربع شکل والا کولیشن وجود میں آیا اس کے نتیجے میں پاکستان میں کلاشنکوف کلچر آیا, ہیروئن عام ہوئی, نامنی پھیلی, نفرتیں پھیلی, تفرقہ پھیلایا گیا ریاست کی سپورٹ کے ساتھ, مدد کے ساتھ. وطن کے بیٹوں کے درمیان نفرتوں کو پھیلایا گیا. پاپولر پولیٹیکل لیڈرشپ کو پنپنے نہیں دیا, کوشش کی گئی کہ لوگوں کو لسانی, علاقائی, قومی حوالوں سے تقسیم کر کے چھوٹے چھوٹے جو پاکٹس ہیں پاور کے وہ وجود میں لائے جائیں تاکہ ان کو ایزیلی مینج کیا جا سکے. اسی کے تحت بھٹو کو پھانسی بھی دی گئی. تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر عالمی استکباری قوتوں کو پولیٹیکل پاپولر لیڈرشپ برداشت ہی نہیں ہے. اندرا گاندھی کو انہوں نے مارا, راجیو کو مارا, الجزائر کے اندر بن بیلا کے ساتھ آپ دیکھیں کیا سلوک ہوا. جو بھی پولیٹیکل پاپولر لیڈرشپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر آتی ہے عالمی سطح کی باری قوتیں اس کو برداشت نہیں کرتی، کیونکہ ان کے جو بنایا ہوا نظام ہے اس کے اندر یہ لوگ فٹ نہیں ہوتے. ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. چلی کے اندر دیکھے پینوشے سے پہلے پاپولر لیڈرشپ تھی، امریکہ نے سپورٹ کیا جنرل پینوشے کو اور وہ وہاں پر اس نے کو کیا اور وہاں کی پاپولر لیڈرشپ کو گولی مار دی گئی. نکاراگوا کے اندر آپ دیکھیں کیا کیا انہوں نے، پوری دنیا میں تھرڈ ورلڈ کے اندر. بہرحال پاکستان کے اندر بھی کوشش کی گئی چھوٹے چھوٹے جو پاکٹس ہیں پاور کے وہ ڈیولپ کیے جائیں تاکہ ان کو ایزیلی پاورفل قوتیں مینیج کر سکے اور عوامی پولیٹیکل لیڈرشپ وجود میں نہ آئی. اسی لیے شہید آرے کو بھی مار دیا گیا، وہ ایک پاپولر عوامی قیادت اور لیڈرشپ کے حامل تھے، ان کے سسٹم میں فٹ نہیں ہوتے تھے. اچھا بہرحال یہ جو کولیشن وجود میں آیا اس نے طاقت کا توازن بگاڑ دیا. وہابیت کو پاکستان میں بہت طاقتور بنایا گیا. ڈی جی آئی ایس آئی جنرل جاوید ناصر وہابی تھا. وہابی مولویوں کی بھرتی کی گئی ایئر فورس، آرمی اور نیوی کے اندر، اور آئیڈیولوجیکل چینج لائی گئی. یا علی کا نعرہ ختم کر کے یا اللہ کو لایا گیا، یا اللہ کو لایا گیا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے طبقے کو طاقتور بنایا گیا جس کا بیس کیمپ انڈیا میں تھا. ایک طرف انڈیا کو ہمارے حکمران ریاستی دار دشمن نمبر ایک کہتے تھے، اور ادھر سے ان لوگوں کو پاورفل کر رہے تھے جن کا بیس کیمپ انڈیا میں تھا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے دیوبندی جو بھائی ہیں وہ جہاد کشمیر کو کیا کہتے ہیں، فساد کشمیر. دیوبندی ساری کی ساری افغانستان کے اندر ہے اور پاکستان میں کام کرتے ہیں. اہل حدیث کو کشمیر کی طرف دیا گیا. نتیجہ تن طاقت کا توازن بگڑنے لگا. اچھا انہوں نے کیا کیا، گلگت میں شیعوں کی آبادی بڑھ زیادہ تھی، وہاں پر ڈیموگرافک چینجنگ لے کے آئے. جہاں جہاں ہم پاور کھلتے ہمیں وہاں پر کمزور کرنے کی کوشش کی گئی شیعوں کو ری اسٹیبلشمنٹ میں، اور ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا، ان کو اکنامیکلی طاقتور کیا گیا، سوشلی پولیٹیکلی مذہبی طور پر ہر لحاظ سے ان کو طاقتور کیا گیا. ان کے مدارس کی تعداد دیکھیں کتنی بڑی، بیفور 77 اور آفٹر 77 دیکھیں آپ. جیسے بیماری کا وائرس پھیلتا ہے نا، ایسے ایسے پھیل رہی ہے. یہ ہوا ہمارے ملک کے اندر، طاقت کا توازن بگڑا، ہمیں نقصان ہوا اور سنیوں کو بھی نقصان ہوا. جو سنی اہل بیت سے محبت کرنے والے، جو پاکستان کی ایک بڑی اکثریت ہے، وہ یہ کتنے سال یہ سلسلہ چلا. افغانستان کو اسٹریٹجک ڈیپتھ بنا کر انہوں نے مجاہدین تیار کیے، یہ وہاں بھی کارروائیاں کرتے تھے، پاکستان میں بھی مارتے تھے. ہمیں کشمیر کے لیے مجاہدین تیار کیے، وہاں بھی مارتے تھے، ہمیں بھی مارتے تھے. دنیا کی ایک بہت بڑی فوج رکھنے والا ملک، اسے کیا ضرورت پڑی کہ پرائیویٹ مجاہدین تیار کر رہی ہے. ایک خیانت ہوئی ہمارے وطن کے ساتھ، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اس وقت ہم نظارہ کر رہے ہیں. شہید عارف اٹھے، ان کو مار دیا گیا. اس کولیشن نے طاقت کا توازن بگاڑا، جس کے نتیجے میں ہمیں بہت نقصان ہوا. جنرل کیانی نے تقریباً 7 شیعہ جرنیل ریٹائرڈ کیے تھے، جن کو میں جنرل سے ڈپٹی جنرل نہیں بنایا تھا، اس نے لائق تھے. یہ کولیشن وطن کے لیے بھی نقصان دہ. اس نے کیا کیا، جو جنگ بارڈر کے اوپر تھی اس کو اندر لے کے آ گئے، جو تھریٹ بارڈر کے اوپر تھا اس کو اندر لے آیا، اور باقاعدہ جنہوں نے اس کو بنایا تھا ہمارے وطن کے اندر، اسے مشکلات کھڑی کرنا شروع کر دی سب کے لیے. جب تک یہ کولیشن باقی رہے گا، پاکستان میں امن اور سکون نہیں آ سکتا. اس کولیشن کو توڑنا ہے. اسی کولیشن کے نتیجے میں پاڑا چنار میں محاصرہ ہوا تھا، پاڑا چنار محاصرے میں آیا تھا، اسی کولیشن کے نتیجے میں ڈی اے خان میں قتل و غارت گری ہوئی، اسی کولیشن کے نتیجے میں کوئٹہ میں لوگوں کو مارا گیا، اسی کولیشن کا نتیجہ ہے کراچی کے اندر قتل و غارت گری، اسی کولیشن کا نتیجہ ہے گلگت تک پورا پنجاب، پورا وطن ہمارے لہو سے رنگین ہے، اسی کولیشن کا نتیجہ ہے۔ ہم نے پہلے دن سے اس بات کو سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے اتنا عوامی پریشر ڈیولپ کرنا ہے، یہ کولیشن ریکویسچن آنا چاہیے، اس کو ٹوٹنا چاہیے، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ 2008 دیکھیں پاڑا چنار محاصرے میں ہے، اس وقت مجلس عبادت کے دوست، مجلس عبادت نہیں تھی اس وقت، یہی دوست جو اٹھے تھے پاڑا چنار کے مظلوموں کی حمایت کے لیے، اور باقاعدہ اس کولیشن کو ہم نے نشانے پر رکھا بغیر کسی دکی چھپی بات کے، اوپن واضح طور پر کہا کہ یہ کولیشن ناسور ہے وطن کے لیے، یہ ٹوٹنا چاہیے، یہ ختم ہونا چاہیے۔ سعودی عرب کے لیے پاکستان اسٹریٹجک ڈیپتھ بن گیا ہوا تھا، آپ کے پرائم منسٹر کو جس کو ہٹایا تھا پرویز مشرف نے کہاں رکھا گیا؟ سعودیہ میں۔ سعودیہ کے انٹرسٹ دیکھے پاکستان میں کتنے ڈیولپ ہو چکے ہوئے ہیں، لہذا جب اس وقت موومنٹ شروع ہوئی مایوسی تھی، جب ہم اٹھے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، ہم کیسے لڑیں گے امریکہ سعودیہ اپنے عسکری اداروں سے اور ان وابیوں سے، ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ذہن میں ایک بات تھی، اگر ہم لڑ نہیں سکتے عزت سے مر تو سکتے ہیں نا، بہرحال اٹھے، ہم مظلوم تھے۔ قرآن مجید میں چھٹے پارے پہ دیکھے جا کے لا، آیت کا مضمون یہ کہ آگے لفظ آگے پیچھے نہ دے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، عجیب قرآن کی آیت ہے، غور سے سنو اس کو، خداوند متعال کو بلند آواز میں دوسروں کو ناسزا کہنا، برا بلا کہنا پسند نہیں ہے، مگر وہ لوگ جو مظلوم ہیں اللہ کو پسند ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ دوست رکھتا ہے کہ مظلوم اٹھے اور ظالموں کے خلاف بولے اور انہیں برا بلا کہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آیت قرآن کی سنیں، لا یحب اللہ، اللہ محبت نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا، اللہ دوست نہیں رکھتا، الجہر بالسوء من القول، جہر یعنی اونچا بولنا، نماز بالجہر وہ تھی جب آپ اونچا بولتے ہیں نا، نماز بالاخوات جب دل میں پڑھتے ہیں، تو سو برا بلا کہنا، من القول لفظ کے ذریعے، اللہ کو برا بلا کہنا لفظ کے ذریعے بلند آواز سے پسند نہیں ہے، الا من ظلم، مگر مظلوم سے، یعنی مظلوم سے، یحب اللہ، اللہ پسند کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ دوست رکھتا ہے کہ مظلوم اٹھے اور ظالموں کو ناسزا کہے، بولے ظالموں کے خلاف، فریاد بلند کرے ظالموں کے خلاف، رسوا کرے ظالموں کو، یہ خدا کو پسند ہے۔ بیچارہ بننا اور مسکین بننا گناہ ہے، خدا اس پر عذاب نازل کرتا ہے جو نہیں بولتا، جو نہیں بولتا خدا اس پر عذاب نازل کرتا ہے اپنا، عجیب ہے، یحب اللہ ہے، اللہ محبت کرتا ہے، وہ محبوب ہے اللہ کا، وہ مظلوم محبوب خدا ہے جو ظلم کے خلاف بولے اور نہ سزا کے برا بلا کے ان ظالموں کو. اس بنیاد پر ہم اٹھے. ہم بزرگوں کے پاس جاتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ نہیں کچھ ہو سکتا, ہمیں یقین تھا اللہ نے وعدے کیے ہوئے ہیں, پھر ہم بے سرپرست نہیں ہیں, ہمارا امام زمان موجود ہے. اٹھے. ہمارے سامنے لبنان کے شیعوں کا تجربہ تھا, لبنان پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا, 150 لڑکے اٹھے تھے جن کی اکثر کی عمریں 16-22 سال کے درمیان تھی. 150 لڑکا کس کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ اسرائیل کا, جس نے لبنان پر قبضہ کیا ہوا تھا. وہ اٹھے, انہوں نے اسرائیل کو شکست دی یا نہیں دی؟ انہوں نے اسرائیل سے اپنے علاقے آزاد کروائے یا نہیں کروائے؟ اٹھے. ہم بھی سرپرست نہیں ہیں, ہم جن سے توسل کرتے ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں, ہم جس معصوم سے توسل کریں گے ہماری مدد کریں گے. ہم اگر میدان میں نکلیں اور توسل کریں معصوم سے, جناب سیدہ کونین سے مدد مانگیں, توسل کریں شہزادی کے ساتھ, بی بی اپنے ان بیٹوں کی مدد نہیں کرے گی جو مظلومیت کا پرچم اٹھا کر ظالموں کے مقابلے میں نکلے؟ شہزادی مدد کرے گی؟ امام زمانہ مدد کریں گے؟ میں ابھی 17 فروری کو لبنان گیا ہوا تھا آسید حسن سے ملنے کے لیے, ملاقات میں میں نے ان سے کہا کہ کوئی جب بھی جاتے ہیں بات چیت ہوتی ہے تو کہتا ہوں کہ جنگ جو آپ کے مقابلہ ہے اسرائیل اور عالمی قوت سے, اس کے دوران کوئی معجزہ یا کرامت ہے تو بیان کریں. وہ اکثر کوئی نہ کوئی معجزہ سناتے ہیں. سید نے کہا کہ 2 سگے بھائی قصیر کی جنگ میں شہید ہو گئے. قصیر کہاں ہے؟ قصیر کہاں تھا؟ شام میں تھا. یہ شام میں ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے گئے تھے ظالموں کا جو بی بی کے حرم کو گرانے آئے تھے. دونوں بھائی شہید ہو گئے قصیر میں, اور دونوں کی لاشیں آ گئیں. اس خاتون کے 2 بچے اور بھی قصیر میں تھے. یہ پریشان ہو گئی کہ میرے 2 بچے مارے. قصیر جناب ثانیہ زہرا کے روضے سے بہت دور ہے, بارڈر ایریا لگتا ہے. یہ پتہ نہیں میرے بچے صحیح راستے میں شہید ہوئے یا نہیں ہوئے. سیدہ کونین سے توسل کرتی ہے, بی بی آپ بتا دو مجھے اطمینان مل جائے. اگلے دن صبح کے وقت اس کے اس باجے کا ٹیلی فون آتا ہے جو قصیر میں تھا کہ خالہ آپ نے بی بی سے توسل کیا ہے؟ ہاں ہاں. مطلب بی بی نے مجھے خواب میں آ کے کہا تیرے دونوں بیٹے میرے پاس ہیں. سید حسن کہہ رہے تھے کہ آخر اس خاتون کو کیوں خواب نہیں آئی؟ کہا کہ ممکن ہے یہ سوچتی کہ کوئی وہم ہے خیال ہے, اور یہ بات اس نے دل میں رکھی تھی, کسی سے بیان بھی نہیں کی تھی. اس خاتون نے خود سید کو یہ چیز بتلائی ہے. اس کو خواب آئی جو قصیر میں تھا اور مجاہد تھا. اطمینان ہو گیا, شہزادی سے توسل کرنا ہے ہم نے, بی بی مدد کرتی ہے. مجھے خود سید نے بتایا, ان کے دوستوں نے بتایا کہ 2006 کی لڑائی میں ہمیں جس رات فتح ہوئی ہے وہ رات تھی جس دن خود جب ہم نے مدد مانگی, توسل کیا, خود سیدہ کونین اپنی بڑی بیٹی زینب کبریٰ کے ساتھ لبنان آئی. اس رات فتح ہوئی ہے, خود بی بی آئی ہے اپنی بڑی بیٹی ثانیہ زہرا کے ساتھ ہماری مدد کو. اس وقت 2008 پڑا چنار محاصرے میں ڈی اے خان کے حالات برے, لوگ شہر چھوڑ کے بھاگ رہے تھے. چھوٹے سے شہر میں 400-500 کے قریب لوگ شہید ہو چکے تھے, سینکڑوں زخمی تھے بم بلاسٹ کے اندر, ساتھ ہی وزیرستان تھا. یہ کولیشن اب پاکستان کو ہمارے لیے جہنم بنائے ہوئے تھا، خوف، ڈر، ہراس، محکموں میں ہر طرف اہل تشیع کے لیے ترقی کے راستے بند کر دیے گئے تھے پاکستان میں، یزیدیت وہابیت کی شکل میں نفرت کا زہر پورے معاشرے کے رگ و پے میں سرایت کر رہی تھی. اس کا راستہ روکنا تھا، ضروری تھا، لہذا اس کے لیے اٹھے، لوگوں کو بیدار کرنا شروع کیا، حوصلہ دلانا شروع کیا، ہمت بنانا شروع کی، خوف کی فضا کو توڑنا شروع کیا، اپنی مظلومیت کو طاقت میں تبدیل کرنا شروع کیا. دیکھو عزاداری، سید الشہداء کی عزاداری مظلومیت کو طاقت میں تبدیل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ شہزادی نے سکھایا ہے ہمیں کہ کس طرح مظلومیت کو طاقت میں تبدیل کر کے یزیدیت کا تعاقب کیا جا سکتا ہے، اسے شکست بھی دی جا سکتی ہے. ہمارے سامنے دو راستے تھے، غور سے سننا میری بات کو، ہم اسلحہ اٹھا کے نکلیں یا عوامی جدوجہد کے ذریعے اپنی مظلومیت کو طاقت میں تبدیل کریں اور اپنے دشمنوں کو رسوا کریں اور اس کولیشن کو توڑیں، اس جہنمی کولیشن کو. مسلح جدوجہد نتائج نہیں دیا کرتی، محدود ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، ایک وقت کے لیے ہوتی ہے. آپ کا امیج خراب ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، دشمن آپ کو بھی، ان کے پاس میڈیا سب کچھ ہے، آپ کو بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کریں گے. اگر وہ مارتے ہیں تو یہ بھی تو مارتے ہیں نا جی. ہم نے سوچا ہم عوامی جدوجہد کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے ان کا مقابلہ کریں گے. ہم نے اپنی مظلومیت کو احتجاجات اور دھرنوں کے ذریعے طاقت میں تبدیل کیا. آپ مجھے بتلائیں، ہم گولی اور اسلحہ اٹھا کر گولی مار کے کوئٹہ کے ریستانی کی حکومت ختم کر سکتے تھے؟ نہیں. ہم 5 دن دھرنا دیا، ہم نے اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدلا، پورا میڈیا 5 دن ہمیں جگہ دے رہا تھا، ہمارے جو دشمن تھے وہ رسوا ہو رہے تھے، آئسولیٹ ہو رہے تھے، ان سے نفرین کی جا رہی تھی، ان قاتلوں سے. ہم کروڑوں روپیہ بھی خرچ کرتے تو میڈیا میں اتنی جگہ نہ دیتا. ہم نے اپنی مظلومیت کو طاقت میں بدلا، سیولائز طریقہ، مہذب طریقہ، قانونی راستہ اپنایا. 5 دن ہم بیٹھے پاکستان سے لے کر پوری دنیا میں، جس کے نتیجے میں ایک ظالم حکومت گر گئی. یہ ہمارے سامنے ایک تجربہ ہے، اس راستے کو ہم نے اپنایا. یہ مشکل بھی ہے، کٹھن بھی ہے، سخت راستہ ہے. ہم نے آرمی چیف جنرل کیانی کو انڈر کوشچن کیا کہ ہمارے قاتلوں کا کھرا کھرا تجھ تک پہنچتا ہے، ہم آج نہیں تو کل تجھ تک پہنچیں گے، ہم اپنے شہیدوں کو نہیں بھولیں گے. ہم نے کہا یہ کولیشن ہمارا قاتل ہے. ہم نے رائعامہ کو ہموار کرنا شروع کیا، خاموش نہیں بیٹھے. 2008 سے شروع ہوئے اور آج 2014 ہے. اس وقت ایک کمیٹی تھی چند رکنی جو کام کرتی تھی. 2010 اپریل میں ہم نے مجلس حفاظت بنائی، حکومت پر، حکمرانوں پر، اس کولیشن پر پریشر کو ہم نے جاری رکھا، خاموشی سے نہیں بیٹھے. جس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہوگا، سب سے پہلے ہم تھے جنہوں نے کہا تھا کہ طالبان سے مذاکرات، ابلیس سے مذاکرات ہیں، یاد ہے آپ کو؟ یہی کراچی میں کہا تھا، عظمت البیت کانفرنس میں، عظمت ولایت کانفرنس میں ہم نے لوگوں کو حوصلہ دیا تھا کہ ان قاتلوں کے خلاف بولو. ہم جنازے لے کر بیٹھے، یہی جو کولیشن کے سربراہ تھے ان کے گھروں میں ان کی خواتین ان سے پوچھتی تھی یہ لوگ کیوں مارے گئے ہیں، ان کے بچے ان سے پوچھتے تھے یہ کیوں مارے گئے ہیں، ہم اپنی مظلومیت کی آواز کو ان کے گھروں تک لے کے گئے ہیں اور جگہ جگہ ہم نے کہا یہ کون سی وطن دوستی ہے کہ ہم انڈیا جو دشمن نمبر ایک ہے ان لوگوں کو تم نے طاقتور بنایا جن کا بیس کیمپ انڈیا میں ہے، تم نے آئیڈیولوجیکل چینج ہمارے فوجی عسکری اداروں میں تم لے کے آئے، فوج کو تم نے وہاں بھی بنانا شروع کیا اسکولیشن کی وجہ سے، لہذا ہمارا پریشر دباؤ تھا، آج چیزیں بدل رہی ہیں، آج پہلے والے حالات نہیں ہیں، آج اس کولیشن میں درار پڑ چکی ہے، درار پڑی یا نہیں پڑی، اس کولیشن کا نمائندہ کون ہے آج؟ نواز شریف جو سعودیہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، ایک طرف وہابیت ہے، آج الحمدللہ اس کولیشن میں درار پڑ چکی ہے، آپ نے اس درار ڈالنے میں آپ کا مرکزی رول ہے، اگر آپ آواز نہ اٹھاتے ان دہشت گردوں کے خلاف، ہماری حکومت ان کی حامی تھی، اسی کولیشن کو باقی رکھنا چاہتی تھی کہ وہ کولیشن نہ ٹوٹے باقی رہے اور وہی ظلم کی سیاہ رات اس ملک کے اوپر چھائی رہے، عمران خان جیسا ماڈریٹ ان دہشت گردوں کا وکیل صفائی بن گیا، جماعت اسلامی وکیل صفائی، یہ سارے وکیل صفائی بن گئے، برائے بظاہر لبرل اور سیکولر لوگ ان کے وکیل صفائی بن گئے، آپ نے سب سے طاقتور آواز آپ نے اٹھائی، پہلے آپ بولے، آپ نے دوسروں کو بولنا سکھایا ہے، آپ مجھے بتائیں سکھوں پر کون حملے کرتا ہے؟ وہی اسی کولیشن کی وہابیت، عیسائیوں پر وہی لوگ، ہندوؤں پر وہی لوگ، سنیوں پر شیعوں پر وہی لوگ، پہلے یہ نہیں بولا کرتے تھے اب یہ بولتے ہیں، آج آپ نے ان کو بولنا سکھایا ہے، پہلے بھی چرچوں پر حملے ہوتے تھے کوئی نہیں بولتا تھا، پشاور میں چرچ میں بلاسٹ ہوا پورے پاکستان کی سید باہر نکلی ہے، اس کو کس نے حوصلہ دیا؟ آپ نے دیا ہے، آج سکھ پارلیمنٹ کا گیٹ توڑ کر پارلیمنٹ میں داخل ہوئے، ان کو یہ بولنے کی جرت کس نے دی؟ ان مظلوموں کو بولنے کی جرت آپ نے دی ہے، آپ نے رسم ڈالی ہے پاکستان کی سرزمین پر ظلم کے خلاف بولنے کی، حوصلہ دیا آپ نے، اہل سنت آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے آگے، پنڈی کا واقعہ پچھلے سال عاشور کے دن کا واقعہ آپ نے دیکھا، یہ پوری وہابیت مل کر آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی تھی، ایسے تھا یا نہیں تھا کہ ہم عزاداری سید الشہداء کو آپ محدود کریں گے، لمیٹڈ کریں گے، امام بارگاہ میں ان کو بند کریں گے، نہیں کرنے دیں گے، یاد ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیسے دندناتے پھر رہے تھے، میں اکثر کہتا رہتا ہوں جیسے مرحب جنگ خندق میں، عمر ابن عبدواد جنگ خندق میں خندق پار کر کے آ گیا تھا، مست ہاتھی کی طرح دندنا رہا تھا، ان کے میڈیا کے اندر ٹی وی پر کیسے بول رہے تھے یہ آگے؟ کیا آپ نے اس وہابیت کو شکست نہیں دی پنڈی کے مسئلے میں؟ کیسی خوف کی فضا انہوں نے پیدا کی تھی، لوگ گھروں سے علم اتار رہے تھے، لوگ پولیس کو جا کے لکھ کے دے کے آ رہے تھے کہ ہم نے مجلس نہیں کرنی، عزاداری نہیں کرنی پنڈی میں، آپ کی امام بارگاہ کو جلا دیا گیا تھا، کوئی بول نہیں رہا تھا، یہ یزیدیت ہے ہی ایسے، خوف پیدا کرتی ہے، رب پیدا کرتی ہے، ان کے رب کو آپ نے توڑا ہی نہیں توڑا، ان کو شکست دی نہیں دی، آپ نے شکست دی، ان کو رسوا کیا ہم نے، یہ اپنی نسلوں کو بنا کریں گے آئندہ کہ عزاداری کا راستہ نہیں روکنا ہے، لوگوں کو بھی حوصلہ ملا ہے. پہلے بھی بکر کے اندر شیعوں کی اکثریت جو شیعوں پر حملے کرتے تھے, شیعوں کو حوصلہ ملا, اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور اپنا دفاع کرنا شروع کیا شیعوں نے. ہمت بندی ہے. انہوں نے پورا نواز شریف کی حکومت ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی. ہمارے 76 بے گناہ افراد انہوں نے قیدی کیے جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں تھا. الحمدللہ ہم 75 کو باہر لے آئے ہیں, ایک رہ گئے وہ بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. ہمارے خلاف باقاعدہ حکومت وہاں پر فریق ہے. پنجاب کی حکومت نے سردار اسحاق کو وکیل کیا ہے ہمارے خلاف, 1 کروڑ روپیہ اس کو دیا انہوں نے. یہ ہمارے پر پریشر باقی رکھنا چاہتے تھے, الحمدللہ ہم نے وہ دباؤ توڑ ڈالا ہے. شایان شان جو راولپنڈی کا اربعین ہوا ہے اس سے ان کی ہمت ٹوٹی. انہوں نے قرآن پر حلف لیے ہوئے تھے کہ ہم نہیں نکلنے دیں گے جلوس کو, اور یہ آرزو انشاءاللہ یہ دل میں لے کے مر جائیں گے, لیکن مولا حسین کی زداری کو یہ روک نہیں سکیں گے, ہم نہیں روکنے دیں گے. حالات بدل رہے ہیں, تبدیلی آ رہی ہے, اور اس کی بنیاد آپ نے رکھی ہے. اس کولیشن میں دراڑ پڑنا شروع ہو گئی ہے. گلگت بلتستان میں سبسڈی کے مسئلے کو آپ نے لیڈ کیا, 12 دن آپ نے دھرنا دیا. نتیجہ, چلاس کے وہ لوگ جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے شیعوں کو مارا ہے, وہ شیعوں کے پاس آئے, انہوں نے معافی مانگی, کام شرمندہ ہیں. شیعوں کو چلاس لے کے گئے, ان کا استقبال کیا شیعوں کا, کہا یہ ظالم ہمیں لڑا رہے تھے, ہم آپ سے نہیں لڑیں گے کبھی. یہ کسی کی آپ کی طاقت ہے نا, کمزور کے ساتھ کوئی نہیں معافی مانگتا, آگے طاقتور سے معافی مانگی جاتی ہے. آپ نے 12 دن دھرنا دیا گلگت بلتستان کے اندر, اور حکومت کو جھکنے پر مجبور کیا, اپنے مطالبات تسلیم کروائے آپ نے, اور آج گلگت بلتستان کی سرزمین پر آپ مظلوموں کی آواز ہیں, چاہے وہ اسماعیلی ہے, نوربخشی ہے, سنی ہے, شیعہ ہے, جو بھی ہے. ابھی چند دن پہلے جو گلگت بلتستان میں ہمارا اجتماع تھا, گلگت بلتستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا, جس میں شیعہ سنی علماء نے خطاب کیا, نوربخشیوں نے خطاب کیا. آپ مظلوموں کی زبان بنے ہیں, فریاد بنے ہیں. اس کولیشن میں دراڑ پڑنا شروع ہو گئی ہے, اور یہ آپ نے ڈالی ہے. میں اس لیے کہا کرتا تھا کہ پاکستان کی دھرتی کے خیبر کو ہم فتح کریں گے. نعرہ حیدری, یہ تقدیر نے لکھا ہے. خیبر کو یا علی نے فتح کرنا ہے, یا علی کے ماننے والوں نے فتح کرنا ہے. سید حسن نصر اللہ نے اسرائیلی پرائم منسٹر سے کہا تھا, جب اٹیک انہوں نے کیا تھا, کہ اما تعرفنی انا ابن حیدر, تم مجھے پہچانتا نہیں ہے, میں حیدر کا بیٹا ہوں, میں اور نہیں ہوں, تمہاری پہلے جنگیں اوروں سے تھیں, جو مصر میں تھا وہ حیدر کا بیٹا نہیں تھا, میں حیدر کا بیٹا ہوں. مصر والے, اردن والے, وہ اور تھے, میں کس کا بیٹا ہوں؟ حیدر کا بیٹا ہوں. جو مولا علی نے جنگ خیبر میں مرحب کے مقابلے میں گئے تھے تو کیا کہا تھا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا, میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے. وہ بھی یہودی تھے نا. سید نے یہودیوں کو کہا, کہا کہ میں اسی حیدر کا بیٹا ہوں, لہذا ہم اسی حیدر کے پیروکار ہیں. نفرتوں کا, نہ امنی کا, تفرقے کے خیبر کو ہم انشاءاللہ فتح کر کے رہیں گے. حالات بہتری کی آپ کے حق میں جا رہے ہیں اس وقت, ہمت نہیں آ رہی ہے, ہم نے آگے بڑھنا ہے. ابھی ہم نے سفر کے چند قدم اٹھائے ہیں. ہم نے جس طرح سے پاکستان بنایا تھا, اس پاکستان کی باغ ڈور کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے. ہم نے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے, ہم نے پاکستان دشمنوں کے حوالے پاکستان نہیں کرنا ہے. یہ ہمارے ابا اجداد نے بنایا تھا, کسی جنرل نے نہیں بنایا تھا. یا کسی وہابی کے باپ نے نہیں بنایا تھا، یہ ہمارا وطن ہے، ہمارے باؤ اجداد نے بنایا تھا، یہ آغاز سفر ہے کہ چند قدم اٹھائے ہیں، اس میں دراڑ پڑنی شروع ہو گئی ہے، انشاءاللہ بڑا شگاف ہوگا، یہ اطلاق ٹوٹنے کے قریب ہے، ٹوٹنے کے قریب ہے، ہم نے اس کو توڑ کے چھوڑنا ہے انشاءاللہ. حالات بہتری کی طرف ہیں. آج گلگت بلتستان میں وہ حالات نہیں جو پہلے تھے. پاڑا چنار کا محاصرہ ہم نے توڑا یا نہیں توڑا؟ ہم نے توڑا پاڑا چنار کے محاصرے کو. کوئٹہ کے حالات پہلے سے بہت بہتر ہیں. انشاءاللہ ہماری بیداری، ہمت، جرأت، حوصلے، شجاعت اور بصیرت سے کراچی کے بھی حالات بدلیں گے. توجہ کریں، دنیا میں جمہوری اسلامی ایران کے بعد دوسری بڑی شیعہ آبادی پاکستان میں ہے. سب سے بڑی شیعہ آبادی ہم یہاں ہیں. اور مکتب تشیعوں میں ایک جملہ ان بریکٹس کہہ دوں، وطن سے محبت جز ایمان ہے. ہمارے آل محمد کی تعلیمات ہمیں بہترین محب وطن پاکستانی بناتی ہیں. اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم کسی پاکستان دشمن سے دوستی نہیں کر سکتے، حرام اور گناہ ہے. ایسا وہ کام جس سے وطن کو نقصان ہو ہمارے لیے گناہ اور حرام ہے، غیر قانونی نہیں ہے، گناہ اور حرام ہے. دوسروں کے لیے ٹیکس چوری قانونی جرم ہے، ہمارے لیے گناہ اور حرام بھی ہے. دوسرا آدمی ریڈ بلب کراس کرے سڑک کے اندر جب ریڈ لائٹ آن ہوتی ہے تو اس نے غیر قانونی کام کیا ہے. میں شیعوں، میں نے گناہ بھی کیا ہے ساتھ. ہم نے آگے بڑھنا ہے، تنہا نہیں رہنا ہے. 5 کروڑ سے زیادہ آپ شیعہ ہیں. پیپل پارٹی نے آپ کو کیا دیا؟ کیا ہمارے شہیدوں کو آن کرتی ہے؟ کراچی میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے نا، آن کرتے ہیں، بولتے ہیں، کبھی مرے ہوئے کبھی آئے ہیں افسوس کرنے؟ بدبخت کوئی آیا ہے؟ دوسری سیاسی جماعتیں آن کرتی ہیں آپ کو، آپ کے حقوق کا خیال رکھتی ہیں؟ وہ غلام بنا کے رکھنا چاہتی ہیں. یہ سن لیں، اگر ہم یزید جیسے طاقتور کے غلام نہ نہیں بنے تو یزید کے بچوں کے غلام نہیں بنیں گے ہم. یہ بھول جائیں، کربلا حریت اور آزادی کا سبق دیتی ہے. ہر حال میں اپنی انسانی کرامت اور عزت کی حفاظت کا سبق دیتی ہے کربلا. کربلا کہتی ہے اگر عزت سے نہیں جی سکتے تو عزت سے موت کو گلے لگا لو، عزت کی موت کو گلے سے لگا لو. لہذا ہم گھبرانے والے نہیں ہیں. جن ایریاز کے اندر ہمارے لوگوں کو کراچی میں مارا جا رہا ہے، میرے گھر میں ایم کیو والے آئے تھے، رابطہ کمیٹی کے لوگ، جب ہم نے مظاہرے کیے تھے لندن میں ان کے دفتر کے باہر، انہوں نے کہا تھا کہ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا آپ کے علاقوں میں ہمارے لوگوں کو مارا جاتا ہے جہاں سپاہی صاحبہ کا گزر نہیں ہے. یا آپ مرواتے ہو یا آپ کی جماعت میں ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو ہمیں مارتے ہیں، ان کا صفایا کرو. انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا لیکن ہمیں عمل نظر نہیں آ رہا. میں نے انہیں کہا دیکھیں، ہم بہت سمجھدار لوگ ہیں، ہم آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہتے تاکہ طالبان طاقتور ہو جائیں. ذہن میں رکھو اس بات کو، ہم عقل مند ہیں لیکن ہمیں مجبور بھی نہ کرو. اگر ہم طالبان سے نہیں ڈرتے، لشکر جنگوی سے نہیں ڈرتے، امریکہ سے نہیں ڈرتے، القاعدہ سے نہیں ڈرتے، تو تم سے بھی نہیں ڈرتے ہم لوگ. ہم کسی ظالم سے نہیں ڈرتے. میں نے انہیں کہا تھا کہ بات وہاں جانے سے روکو کہ پھر جس کے بعد تم بچتا ہو. ہم ظلم نہیں کرنا چاہتے لیکن ظلم برداشت بھی نہیں کریں گے. مظلوم بننا، بیچارہ بننا گناہ ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ ہمیں مارو آپ بیچارے بن کے بیٹھے رہے. لہذا ہم نے آغاز کیا، آگے بڑھے ہیں، ہم نے طاقتور بننا ہے. اس لیے کہ ہمارے جو آرزو اور ارمان جو ہمارے آئمہ نے ہمیں بتائے ہیں، ان آرزو اور ارمانوں کا وزن کمزور لوگ نہیں اٹھا سکتے، طاقتور لوگ اٹھا سکتے ہیں. ان آرزو ارمانوں میں سے ایک آرزو ارمان آئمہ کا کیا ہے کہ کون للظالم خصمن وللمظلوم آونا، ظالموں کا دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کا مددگار بن کے رہنا. ظالموں سے دشمنی اور مظلوموں کی مدد کمزور لوگ نہیں کر سکتے، ہم پر واجب شرعاً ہم طاقتور بنے، واجب شرعاً ہمارے اوپر. اور کمزور رہنا گناہ ہے، ہم نے اس کلیشن کو توڑنا ہے، طاقتور بننا ہے اور مظلوموں کی پناہ گاہ بننا ہے. یہ ہمارے مولا علی کی وصیت ہے ہمارے لیے. ہمارے 11 امام اسی راستے کے شہید ہیں. اور مظلوموں کے حقوق کی جنگ لڑنا اتنی مقدس جنگ ہے، اتنی مقدس جنگ ہے کہ ہماری شہزادیاں مدینہ سے کربلا اور کربلا سے کوفہ اور شام گئیں. آج بی بی کی ولادت، ایک تاریخ کے اعتبار سے بی بی کی ولادت کی ولادت ہے ثانیہ زہرا کی. لہذا حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے حق میں ہیں، تھکنا نہیں ہے، جو تھک جائے گا وہ ہار جائے گا. ہمت کرنی ہے، آگے بڑھنا ہے. ان حکمرانوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دینا ہم نے، ظالموں کو. شہر کے اندر ہمارے ڈاکٹروں کو مار رہے ہیں، وکلا کو مار رہے ہیں، دکانداروں کو مار رہے ہیں. وہ ٹارگٹ جو ایزیلی اچیویبل ہے، صاف ٹارگٹ. خوف ہراس پیدا کرنا چاہتے ہیں، نا امید کرنا چاہتے ہیں ہمیں کہ ہم نا امید ہو جائیں. نہیں، ہم نا امید نہیں ہوں گے. حزب اللہ والے ایک نعرہ لگایا کرتے تھے، یہ 84-85 کی بات ہے، لن نرکا عبدا لن نرکا ما دام لنا طفل یرضا. کہتے ہیں کہ واللہ بخدا ہم نہیں جھکیں گے، نہیں جھکیں گے، نہیں جھکیں گے. ہم نے آگے بڑھنا ہے، اس پر ضرب لگانی ہے، توڑ دینا ہے اس کولیشن کو. ٹوٹ رہا ہے یہ، اس کی دیواریں گر رہی ہیں، اور آپ انقریب دیکھیں گے یہ کیسے گرے گا، یہ دڑم سے گرے گا یہ انشاءاللہ. یہ سعودیہ کے حامی، ان کی حکومتیں بھی نہیں رہیں گی. ہمارے چوتھے امام کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے، اللہم اشغل الظالمین بالظالمین. خدایا ظالموں کو ظالموں سے لڑا دے، خدایا ظالموں کو ظالموں سے لڑا دے، ان کو آپس میں ٹکرا دے. اور یہ آپ دعا کیا کریں، توسل کیا کریں اہل بیت سے. یہ ہماری موومنٹ جو ہے، اس کولیشن کو توڑنے کی موومنٹ ہے، اور مظلوموں کو طاقتور کرنے کی اور امپاور کرنے کی موومنٹ ہے. ہمیں مارتے ہیں کہ ہم ڈر جائیں گے، مایوس ہو جائیں گے. مایوس نہیں ہوں گے ہم. اس طرح سے دکانداروں کو مارنا کوئی مشکل کام ہے؟ ایک بچہ بھی پستول لے کے نکل جائے تو گولیاں مار مار کے 10 بندے مار کے آ جائے گا. انتہائی بزدل. میں اکثر کہتا ہوں کاش یہ بہادر ہوتے، ایک میدان لگتا، یہ بھی آتے، ہم بھی آتے. انتہائی بزدل، چوہے کی طرح چھپ جانے والے، کٹیا اور پست. ہم نے ان کو، ان کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑنا ہے. آپ کی طاقت سے خوفزدہ ہیں, آپ کو مایوس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ڈرے اور سہمے ہوئے رہے. نہیں, ہم نے نہیں ڈرنا, نہیں سہمنا ہے. ہم نے کراچی کے مومنین اتنے بہادر اور دلیر ہیں, مجھے وہ محرم اور چیلم نہیں بھولتا جس عاشور کے دن دھماکہ ہوا اور اس کے بعد وہ علم ذرا سے جھکے لیکن گرے نہیں. پھر یہ مشہور تھا کہ اربعین میں بھی حالات خراب ہوں گے. کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا اربعین ہوا اس سال جس رات سال خطرہ تھا. کراچی نے ہمیشہ شعور دیا ہے پورے پاکستان کو, مظلوموں کو. کراچی نے ہمیشہ حوصلہ دیا ہے, بیداری دی ہے, بصیرت دی ہے پاکستان کے مومنین کو اور مظلوموں کو. کراچی نے ہمیشہ لیڈ کیا ہے, کراچی کے مومنین نے, پورے پاکستان کے مومنین کو. کراچی کے مومنین واقعا رول ماڈل ہیں, نمونہ عمل ہیں پورے پاکستان کے مومنین کے لیے. انہوں نے فاشسٹوں کا سامنا کیا ہے, الحمدللہ یہ میدان میں باقی ہیں. آج حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, عالمی قوتیں بھی شکست کھا رہی ہیں. آج امریکہ میں وہ طاقت نہیں جو کبھی ہوا کرتی تھی. آپ کے بھائیوں نے شام کے اندر 83 ملکوں کے دہشت گردوں کو شکست فاش دی ہے. ایسے ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں نا, آپ نے عراق کے اندر اس وقت وہ حالت نہیں ہے جو صدام کے زمانے میں ہماری تھی. ٹھیک ہے, ہم قربانیاں دے رہے ہیں لیکن ہمارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں. افغانستان میں مومنین طاقتور ہے اس وقت, شام میں اس وقت طاقتور ہے, لبنان میں طاقتور ہیں, بحرین میں بیداری کی تحریک چوتھا سال ہے شروع ہے, یمن میں طاقتور ہیں. انشاءاللہ سعودی عرب میں بھی مظلوموں کو ایک دن ضرور نجات ملے گی ظلم سے. اور آپ کا مخالف اور دشمن کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. آج اسرائیل کمزور, امریکہ کمزور, سعودیہ بھی کمزور, اور انشاءاللہ نواز شریف بھی, اور پاکستان کے یہ ظالم فاشسٹ ہمارے قاتل بھی کمزور ہو رہے ہیں. آج ان میں وہ یونٹی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی. لہذا ہمیں گھبرانا نہیں ہے, ہم نے میدان میں اترنا ہے. اور یہ حکمران ذہن میں رکھ لیں, یہ نوشتہ دیوار پڑھ لیں, اگر کوئٹہ کا ریسانی باقی نہیں رہ سکتا نا تو یہ قاتلوں کے سرپرست حکمران بھی باقی نہیں رہ سکتے. چاہے وہ سندھ کا ریسانی ہو, چاہے وہ وفا کا ریسانی ہو, چاہے وہ پنجاب اور جی بی یا خیبر پختونخوا کا ریسانی ہو, ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور آپ یقین کر لیں, جس دن بھی, ابھی میری اہل سنت علماء سے بھی بات ہو رہی تھی, اپنے بریلویوں سے بھی, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو. جس دن آپ کال دیں گے ہم سارے گھروں سے باہر نکلیں گے. یہ نوشتہ دیوار پڑھ لیں, اگر تم نے قاتلوں کو گرفتار نہ کیا, قاتلوں کو سزا نہ دی, اور وہ سیاسی جماعتیں, اب میں نام نہیں لیتا ہوں لیکن آپ سمجھ جائیں, ایم کیو ایم کے وہ لوگ جو میرے گھر آئے تھے صفائی دینے کے لیے, اگر انہوں نے اپنی جماعتوں سے قاتلوں کو نکال کے باہر نہ پھینکا, انہیں سزا نہ دی جیسے تم نے ہمیں کہا تھا کہ ہم ان قاتلوں کو نہیں چھوڑیں گے, تو ذہن میں رکھ لو کہ پاکستان تمہارے لیے تنگ ہو جائے گا. لہذا اس حضور کو میدان میں حاضر رہنے کو باقی رکھنا ہے, خاموش نہیں رہنا, پیچھے نہیں ہٹنا, آگے بڑھنا ہے ہم نے. اور اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھتے رہے تو وہ دن دور نہیں ہے جب اس ملک میں ظلم کی سیاہ رات ختم ہوگی انشاءاللہ, اور عدل کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ, عدل کی سحر طلوع ہوگی انشاءاللہ. گھبرانا نہیں ہے, ہمت نہیں ہارنی ہے, شہادت ہمارے لیے باعث فخر ہے. مولا علی نے وصیت جو خط لکھا مالک اشتر کو, اس کے آخر میں دعا کی ہے مالک کے بارے میں, اپنے بارے میں, کہ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک, ان یختم لی ولک بسعادہ وشہادہ. مالک خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا خاتمہ شہادت پر کرے. مولا علی دعا کریں گے تو مستجاب ہوگی نا, مالک کو شہادت ملی علی کی دعا سے. شہادت ہمارے لیے باعث فخر ہے, شہادت آرزو ہے عاشقان حسین کی, جن کے 12 میں سے 11 امام شہید ہوں, انہیں یہی زیبا اور سزاوار ہے کہ وہ بھی شہید ہو کے امام کے پاس جائیں. کربلا مکتبی شہادت کا ہے یا نہیں ہے, لیکن اپنی ان شہادتوں کو غور سے سننا. ایک جملہ, اگر شہید کے وارث اہل ہونا, شہید کا خون بڑا اثر دکھاتا ہے. اگر شہید کے وارث نالائق اور نااہل ہونا, وہ خون قیمتی سرمایہ ہے جس سے استفادہ نہیں کیا جاتا. ایران کے شہیدوں کا وارث کون تھا؟ امام خمینی انقلاب لے آیا. لبنان کے شہیدوں کی وارث حزب اللہ اسرائیل کو شکست دیتی, ایسے ہے نا؟ جب حزب اللہ نہیں تھی, کئی ہزار شہید تھے, شکست ہی شکست تھی. حزب اللہ آئی, میں نصیر حسن سے پوچھا 2006 کی لڑائی میں آپ کے کتنے مجاہد شہید ہوئے ہیں, آپ نے اسرائیل کو شکست دے ڈالی ہے. کہنے لگے 171 فقط, 33 دن میں فقط 171 شہید ہیں, اور اسرائیل کو ہم نے شکست دی. حزب اللہ شہیدوں کی وارث, ہم ثانی زہرا شہیدوں کے 72 کی وارث ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا, 72 کے شہید, 72 کے شہید, کربلا کے 72 شہیدوں کے وارث, اور خون کی یہ وارث بی بی نے کتنا اس خون کی پاسداری کی, اور کس طرح اس کو زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے آفاقی بنایا. شہزادی اہل تھی نا کہ کربلا کے شہیدوں کے خون کی وارث بنے, یزیدیت کو رسوا کیا. ہم بھی شہیدوں کے اہل وارث بنے, اگر ہمارے جو ہر روز مارے جا رہے ہیں مظلوم ہیں, ہم خون دے رہے ہیں, ہم خون دے کے بھی گھروں میں بیٹھے عوامی جدوجہد کے ذریعے. اگر ہم تیار کر لیں اپنے عوام کو, خدا گواہ ہے ہم 20 دن کے لیے تیاری کریں فقط, کہ ہم نے 20 دن گھروں سے باہر بیٹھنا ہے. ہم یہ سسٹم, یہ ظالموں کا نظام باقی نہیں رہنے دیں گے, یہ نہیں ٹھہر سکتے. ان کے اعصاب بہت کمزور ہیں, یہ دباؤ نہیں برداشت کر سکتے, یہ بزدل ہیں, یہ بے حس بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جب تک ہم جنازے لے کر نہ بیٹھیے, ٹس سے مس نہیں ہوتے. جب تک کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو یا زیادتی کی کوشش کرے, اپنے آپ کو آگ نہ لگائے, ان کو ہوش نہیں آتا. لہذا الحمدللہ ہم ایک مرحلہ طے کر چکے ہیں, اور اس کولیشن میں دراڑ پڑ چکی ہے, یہ گر رہا ہے, یہ بلڈنگ کولیشن کی گر رہی ہے. ہم اس کی آوازیں سن رہا ہوں, میں گرنے کی آوازیں سن رہا ہوں. ہم نے ان کو بتایا ہے, چاہے وہ ریاستی ادارے جو بھی, ان کو بتایا ہم نے کہ تم نے اپنے وطن سے خیانت کی ہے ان کو طاقتور بنا کر. اس خائن کولیشن نے ہمارے ملک کو تباہ کیا ہے, اس مجرم کولیشن نے, اس کو توڑنا پڑے گا تمہیں. یکم جون کا اجتماع, یہ جو سفر شروع ہوا تھا اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہے, اور قاتلوں کو بتانے کے لیے کہ ہم ڈرے نہیں ہیں, ہم نا امید نہیں ہوئے, مایوس نہیں ہوئے ہیں. ہم قاتلوں اور ان کے سرپرستوں کو مایوس کریں گے اور نا امید کریں گے. یہ طاقتور بننا ہے, اپنی مظلومیت کو طاقت میں تبدیل کرنا ہے. ہاں ہم مظلوم ہیں, اور ہمارے حکمران نالائق, نااہل, مجرم, انکمپیٹنٹ ہیں, خواب غفلت میں, قاتلوں کے سرپرست ہیں. دنیا کو بتانا ہے, انہیں رسوا کر رہے ہیں, ان کے چہروں سے نقاب اتارنے, ہم نے حوصلہ کرنا ہے, ہمت کرنی ہے. لوگوں میں بیداری کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے, اور جس دن انشاءاللہ پنجاب میں بھی شروع کر رہے ہیں, گاؤں گاؤں گریا گریا سفر شروع کر رہے ہیں, لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں, انشاءاللہ ایک بیداری کی مطلوبہ سطح تک جب پہنچے, پھر ہم پورے پاکستان میں ایک دن نکلیں گے. نکلیں گے اور ان کو پھر گھر بھیج کے واپس آئیں گے, گھر بھیجیں گے, پھر اس قابل بھی نہیں چھوڑیں گے کہ پھر آئیں. لہذا چاہے وہ پی پی ہو, چاہے دوسری جماعتیں ہوں, کوئی بھی جماعتیں ہوں, انہیں چاہیے کہ اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے ہوش کے نہ کھول لیں. پیپل پارٹی کے زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ شیعہ تو پیپل پارٹی کی جیب میں ہے, ہمارے ووٹر ہیں, پیپل پارٹی مذہب ہے. تو جس شیعہ تمہیں ووٹ دیتے ہیں, جو ان کو سندھ کے اندر مارا جا رہا ہے, تو تم کہاں گئے ہو پھر؟ کیوں نہیں بولتے ان کے لیے؟ بلاول بھٹو کیوں نہیں بولتا ان کے لیے؟ یہ بھی کسی کے بلاول ہیں جو مارے جا رہے ہیں, یہ بھی کسی کے ناصر حسین ہیں جو مارے جا رہے ہیں. ان کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو. اس لیے یکم جون انشاءاللہ مقاومت کا دن ہے, استقامت کا دن ہے, ریزسٹنس کا دن ہے. اپنی شجاعت, اپنی بصیرت اور اپنے وجود کے اظہار کا دن ہے کہ ہم نے عوامی جدوجہد کا راستہ بنایا ہے. ہم اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ توسل بھی کریں گے اپنے امام زمانہ سے, امام سے توسل کریں گے, اے یوسف زارا, اے کتب عالم امکان, اے امام زمان, ہم آپ کے ماننے والے ہیں, ہماری مدد کریں. ہم ظلم کے خلاف نکلے ہوئے ہیں, ہماری مدد کریں. اور آج تک انہوں نے مدد کی ہے, ہم نے جو قدم اٹھایا, جو سوچا نہیں تھا وہ نتائج ملے اس کے. توسل, دعا. میں بھی قم گیا ہوا تھا, میں نے وہاں طلبہ سے کہا, میں نے کہا ہمارے لیے مظاہرے نہ کرو, ادھر حرم معصومہ میں جا کے دعا کیا کرو. مشہد میں دوستوں سے کہا کہ امام رعوف اور کریم امام رضا علیہ السلام کے حرم میں دعا کرو, نجف میں, کربلا میں دعا کرو ہمارے لیے, حرم میں چلے جاؤ توسل کرو امام سے, ہماری مدد ہو. گھروں میں بیٹھ کے دعائیں کریں, توسل بہت ضروری ہے. ابھی جب حزب اللہ کے مجاہدوں نے قصیر پہ حملہ کیا اس کی آزادی کے لیے, تو ان کا جو ذکر تھا, یا بقیت اللہ غسنا یا بقیت اللہ ادرکنا, امام زمانہ سے توسل کیا تھا انہوں نے. اور وہ جس کو اسرائیل, امریکہ, یورپ, سعودیہ کہتے تھے ناممکن ہے قصیر پر قبضہ کرنا, چند دنوں میں قبضہ ہو گیا تھا امام زمانہ کے ساتھ توسل کے ذریعے. توسل کرنا ہے, توسل میں ہماری طاقت ہے. جناب سیدہ سے توسل کر رہے ہیں, جس امام کے ساتھ, جس معصوم کے ساتھ زیادہ دل لگتا ہے اسی سے توسل کریں, بی بی سے توسل کریں, بی بی مایوس نہیں کرتی, بی بی ہماری حقیقی ماں ہے, اس کے بچے ظلم کے خلاف میدان میں اتریں اور شہزادی کو پکاریں, کیا وہ مدد نہیں کریں گی اپنے بچوں کی؟ کیا حسین علیہ السلام کے ماتمی اور زداروں کی بی بی مدد نہیں کرے گی؟ مولا کے غمخاروں کی مدد نہیں کرے گی؟ مولا کی ولایت کا پرچم اٹھانے والوں کی مدد نہیں کرے گی؟ خود شہزادی ولایت کے دفاع میں سب سے پہلے قیام کرنے والی بی بی مدد کرے گی جو ولایت مولا کا پرچم اٹھائے, جو مولا کے عزادار اور غمخار ہوں, مدد کرے گی بی بی؟ توسل کرے شہزادی کے ساتھ. اس لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں, دشمن کو انشاءاللہ ہم پیچھے دھکیلیں گے. دشمن شکست کھا رہا ہے, آج اس کی وہ والی حالت نہیں جو پہلے سے اتنا طاقتور تھا. کافی وقت گزر گیا ہے, اگر شب ولادت ہے بی بی کی, لیکن بی بی سے توسل کرتے ہیں. یہ سفر بہت مشکل ہے, کٹھن سفر ہے. تصور کریں نا, بعض درد ہم محسوس نہیں کر سکتے، ماں بیٹا ہزاروں میل دور ہونا، بیٹے کو کوئی مشکل پیش آئے نا، ماں وہ درد محسوس کر لیتی ہے، ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ماں کی روح بیٹے کی روح کے بہت قریب ہوتی ہے، محسوس کرتی ہے ماں بیٹے کو، جتنی کسی سے زیادہ محبت ہونا اتنا انسان اس کے قریب ہوتا ہے اور اس کے مشکلات محسوس کر لیتا ہے۔ ہمارے استاد ایت اللہ تقی جعفری قدس سر وفوت ہو گئے ہیں، بہت بڑے عارف تھے، عالم دین تھے، فیلسوف تھے، فقیہ تھے۔ ایک دن میں نے خود ان سے سنا، ٹیلی ویژن پہ بول رہے تھے، ان کا لیکچر آ رہا تھا کہ میری پیشانی پہ ایک دن کتاب اٹھاتے ہوئے الماری سے کیل لگا تو مجھے بڑا درد ہوا۔ تھوڑی دیر میں جرمنی میں میرا ایک دوست تھا، اس کا ٹیلی فون آ گیا، اس نے مجھے کہا کہ میری پیشانی میں درد ہو رہا ہے، کہیں تمہیں چوٹ تو نہیں لگی پیشانی میں؟ اب آپ مجھے بتائیں نا، مقتل کے الفاظ ہیں، فَوَقَفَ لِيَسْتَرِيحَ سَاعَةً، کربلا میں حسین جنگ لڑتے لڑتے تھوڑی دیر کے لیے رکے، ایک ظالم نے پتھر مارا جو حسین کی پیشانی پہ لگا۔ آپ مجھے بتائیں نا، یہ درد زینب کبریٰ نے محسوس نہیں کیا ہوگا؟ حسین کی پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہو گیا، خون بہنے لگا، امام نے دامن اٹھایا کہ پیشانی کے خون کو صاف کریں، یا ایک ظالم نے تین پھل والا تیر مارا جو حسین کے سینے میں لگا۔ کربلا میں تین طرح کے تیر تھے، ایک نوک والا تیر، مسلس شکل والا تیر، اور تین پھل والا تیر، جس کے پھل تھے جو اس طرح سے مڑا ہوا ہوتا تھا اس کے پھل۔ تین پھل والا تیر حسین کے سینے میں لگا، امام نے کوشش کی جو سامنے سے بتا دو، ایسے جھکے، دیکھا اگر سامنے سے تیر نکلے گا میرا پورا سینہ چر جائے گا، تین پھل ہے نا، جب نکلے گا پورا سینہ کھول کے رکھ دے گا۔ میرے امام نے جھک کے پشت سے تیر نکالا۔ آپ مجھے بتائیں نا، یہ درد حسین کے سینے کا زینب کبریٰ نے محسوس نہیں کیا ہوا؟ پھر اسی حال میں تھے کہ ایک ظالم نے پہلو میں نیزہ مارا اور میرا حسین عرش زین سے فرش کربلا پر منہ کے بل گرے۔ یہ کہتے ہیں بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، قاتلوں نے گھیر لیا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزہ مارتا ہے، جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر مارتا ہے۔ اس منظر کو یاد کر کے چوتھے امام رو کے کہتے ہیں، انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جسے قاتل اطمینان سے مارتے رہے، جنہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں رہا تھا۔ امام کا ادھر امام قاتلوں کے گھیرے میں، ادھر امام کی ذوالجناح خیمہ کی طرف لوٹی۔ خیمہ کی طرف جب ذوالجناح لوٹی، ذوالجناح کی آواز سن کر بیبیوں نے در خیمہ پہ آگے کیا دیکھا، سواری آئی ہے، سوار نہیں آیا، زین الٹی ہوئی ہے، پیشانی پہ خون لگا ہوا ہے۔ باقی بیبیوں نے تو گھوڑے کو گھیر لیا، کوئی گھوڑے سے کہتی ہے بتا میرے حسین کو کہاں چھوڑے؟ سکینہ بنت حسین نے گھوڑے کے گلے میں بینڈ ڈال کے کہا، یا جواد ابی حل سکھ یا ابھی ہم کو تیلات شانا، میرے بابا کے سواری مجھے یہ تو بتا، جب میرا بابا گئے تھے بہت پیاسے تھے، میرے بابا کو کسی نے پانی پلایا یا پیاسا ذبح کر دیا؟ باقی بیبیوں نے گھوڑے کو گھیرا ہوا ہے، اور ثانیہ زہرا دوڑی ہے اس بلند ٹیلے کی طرف، میں عام طور پر کہتا رہتا ہوں کہ عام طور پر نجیب اور کریم بیبیاں اور خواتین نامحرموں کے سامنے دھوڑا نہیں کرتی نا, آرام سے جلا کرتی ہیں. میری شہزادی درد محسوس کر رہی تھی حسین کے زخموں کا, جب خالی گھوڑا دیکھا دھوڑی یہ شہزادی بلند ٹیلے کی طرف. بلند ٹیلے پہ کیا جا کے دیکھا, یہ وہ منظر ہے جسے بارہویں امام بھی یاد کر کے روتے ہیں. کیا دیکھا, وشمر جالس علی صدرہ, شمر ملون کے ناپاک قدم حسین کے سینے پر تھے, سر جگہ جگہ سے کٹا ہوا ہے, پیشانی کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, آنکھوں میں اتنا خون ہے آنکھیں کھلتی نہیں ہیں, ابرو کٹے ہوئے ہیں, رخسار زخمی ہے, داڑھی خون میں خضاب ہے, دانت ٹوٹے ہوئے ہیں, سینے میں نیزے اور تلواروں کے تیروں کے گہرے زخم ہیں. اور میرا حسین جب سینے پر وزن محسوس کرتے ہیں, ادھر بہن نے ٹیلے پر دیکھا, امام نے کہا لقد ارتقیت مرتقا عظیما طالما قبله رسول اللہ, ظالم تو نے وہاں پاؤں رکھا ہے جسے اللہ کے نبی دیر تک بوسے دیا کرتے تھے. اور ثانی زہرا اس بلند ٹیلے پہ دونوں ہاتھ ایسے رکھ کے کہہ رہی تھی, وا غربتا ہائے غریب الوطنی, ہائے غریب الوطنی. آخری جملہ, جب میری شہزادی دربار ابن زیاد میں پہنچی, یہ سوال کر کے کہتا ہے من ہاذہ المتکبرہ, یہ متکبر بی بی کون ہے؟ کہا جاتا ہے ہاذہ زینب بنت علی, یہ علی کی بیٹی ثانیہ زہرا ہے. یہ بی بی کو خطاب کر کے کہتا ہے کیف رأیت صنع اللہ بحقیقہ اہل بیتک, تو نے اپنے اللہ کے سلوک کو اپنے بھائی اور اہل بیت کے ساتھ کیسے پایا؟ اس رسن بستہ شہزادی نے جو دربار ابن زیاد میں قیدن کی حالت میں موجود ہے, ایک تاریخی جملہ کہا, کہا وما رأیت الا جمیلا, میں نے خدا میں سوائے زیبائی کی اور کچھ نہیں پایا, میں نے خدا کے سلوک میں سوائے زیبائی کے کچھ نہیں پایا. جب میرے حسین کے سینے پر شمر ملعون سوار تھا, ہاتھ میں پاک داڑھی تھی اور پسے گردن سے ضربے لگا رہا تھا, میں اس میں بھی جمال خدا دیکھ رہی تھی. جب میرے خیموں کو لوٹا جا رہا تھا, میں اس میں بھی جمال خدا دیکھ رہی تھی. جب میرے خیموں کو آگ لگی, اٹھتے ہوئے شعلوں میں بھی میں جمال خدا دیکھ رہی تھی. آئے میں نے جب پتھروں کے ڈھیر تلے حسین کے بے سر لاشے کو دیکھا, اس میں بھی جمال خدا دیکھا. جب بازار لائی گئی, ہائے رسم بستہ تھی, لوگ میرا تماشا دیکھ رہے تھے, میں جمال خدا دیکھ رہی تھی. اے ثانیہ زہرا, اے علی کی عارفہ بیٹی, کیا ممکن ہے اپنی معرفت کی تھوڑی سی خیرات ہمیں بھی دے دے, ہم بھی اپنے شہیدوں کی لاشوں میں جمال خدا دیکھیں, ہم بھی سختیوں میں جمال خدا دیکھیں, ہم بھی زندانوں میں جمال خدا دیکھیں, ہم بھی اپنے بیٹوں کی لاش اٹھا کر اس میں جمال خدا دیکھیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم صل علی محمد و آل محمد, اللهم صل علی محمد و آل محمد, اللهم صل علی محمد و آل محمد. ذیب حق محمد و آل محمد, تو دلوں کے راز جانتا ہے. اگر یہ کلمات اخلاص سے کہے گئے ہیں, خدا نے اپنی عبادت شمار کر, اور اس کا ثواب ہمارے شہیدوں کی روح کو پہنچا, انہیں مولا حسین علی اکبر کے جوار میں جگہ عطا فرما, شہیدوں کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما, اپنی بارگاہ سے بہترین آدر جو تو نے صابروں کے لیے رکھا ہے ان کے شامل حال فرما. یہ جو نعمت خدا تو نے ان سے لی ہیں, اس کے بدلے میں بہترین نعمتیں انہیں عطا فرما. ذیب حق محمد و آل محمد, مظلوموں کی نصرت فرما, ظالموں کا کلاکامہ فرما, ہماری قوم اور ملت کو بیدار فرما, اسے بصیرت عطا فرما, حوصلہ اور شجاعت کربلائی عطا فرما. ذیب حق محمد و آل محمد, امریکہ اور اس کی ہماری قوتوں کو نیست و نابود فرما, ہمارے وطن کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا, یہاں سے ظلم و فساد کو مٹا دے خدایا. خدایا ہمیں توفیق دے, ہم مظلوموں کے حقوق کی جنگ میں میدان میں ثابت قدم رہیں. خدایا اہل بیت کے صدقے, ثانیہ زہرا کے دردوں کے صدقے, اس وقت کے صدقے جب زندان میں اپنی ماں کو خطاب کر کے کہتی تھی, اماں این امی فاطمہ بعزت الرسول، میری ماں فاطمہ تو زہرا تو کہاں ہے؟ اپنی زینب کو دے گا، اماں میرا سر بھی زخمی ہے، میرا بدن بھی زخمی ہے، اپنی زینب کی خبر لے۔ خدایا تجھے ثانی زہرا کے دردوں کا واسطہ، خدایا پاکستان میں بسنے والے مظلوموں پر اس ظلم کی سیاہ رات کو جلد ختم فرما، ہمیں میدان میں حاضر رہنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما، ہماری قوم کو خدایا اس کی امید میں اضافہ فرما، خدایا ہمارے دشمنوں کو نا امید فرما، ہمیں آل محمد کے راستے میں چلتے ہوئے شہادت کی موت سے امکنار فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں سے قرار دے، ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، خدایا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آل طیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے تمام شہداء اور مرحومین کے لیے پڑھ دیجئے۔